أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الله سبحانه وتعالى has blessed us with this gathering, and that we are here to remember the great sacrifice of our Imam. Once more to test our Imam that inshallah we will do this, and we will remain doing this up to the last drops of our blood. And we know our brothers and sisters are often sacrificed in this way. Just to press this once again, Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.
We know in the history of religion that this way of going towards religion and observing religion is not easy. There are always sacrifices, there are always struggles from those who fought against it. There is a question, why those people who went against religion, they fought against religion? Were they sincere with their own religion? For example, if you see in Makkah, the Holy Prophet came to Makkah and he said, La ilaha illallah, Qul la ilaha illallah tufil. Say, La ilaha illallah, and you will be blessed. So why people fought against him? We know that there were rulers and there were tyrants at that time. They were aware that if this religion of Allah could spread on the earth, then there will be no more place for them to be ruler and to do injustice to people. And this idolship was the base of injustice. They were running in the name of idols. And of course idols could not say anything. The man behind idol was giving commands. So he was the true ruler. And he had hidden himself behind the idols. So if the Holy Prophet says, La ilaha illallah, then it means that he will lose his government, he will lose his power. And that's why they fought against Islam. Now there are two certain, very simple ways to fight against a religion. First, come in front of it and say, I'm your enemy and I will fight. And this works the pagans of Makkah did in the initial times. They fought against it and they said, we are enemies, we will fight. And they waged war, different type of wars, small and heavily armed, but they could not defeat Islam. Then the second part came. They said, okay, we will accept Islam, but we will destroy it from within Islam. And this is the biggest danger and this biggest threat to any religion, be it Islam or Christianity or Judaism. In this type of enmity, the structure will remain intact. And you will lose the spirit, and you will lose the soul. It happened with Judaism, it happened with Christianity, and this was the purpose for them. They accepted Islam, and they tried it, and unfortunately they could deviate Islam from the true path, from the leadership of Amir al-Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib alayhi salatu
wasalam.
Now in this second type of enmity or planning, what they do, they keep the structure, the apparent condition or the whole structure intact. So you will be fooled that we have kept our religion alive. You will always satisfy yourself that we have our religion in our hand. But what they have done, they have taken out the spirit. And there is no more spirit in this religion. So it will not give you any impact. Just as we see in those medicines which have lost their formula, it is something else in the name of that medicine. So this medicine cannot cure you. because this is artificial, because not this, this is not the original one. And this happens with the religion. You have religion, you have Hajj, you have Namaz, you have Soul, Salam, everything, but there is no impact. There is no result from religion. Allah subhanahu wa ta'ala in the Holy Quran says, لَيَجْ أَلَى اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Allah will never pave the way for pagans or kafirin to be dominant on mu'mineen. Now what we are seeing now, a few people ruling over 1.4 billion Muslims. How can that happen? And how it happened? We are in the middle of a war against suppressed people of Palestine. They are waging war against Muslims, against Palestinians. What they are doing? They are killing people, innocent people. In the last 4 days, more than 80 people killed. So how can we Muslims, لَيَّتْ أَلَى اللَّهِ الْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. If you are mu'min, you will always be high in the banner. And so what, how we lost that? This was the case with every religion, and it happened, unfortunately, with part of the religion in Islam. Now, to give you a few examples, I will give one of the very good examples of Hajj. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.
So there is a structure and there is a soul. There is a physical movement and there is a spiritual movement behind every act of worship in every religion. So you come to Hajj, there is a physical movement. You are circling yourself, surrounding Kaaba 7 times, keeping Kaaba in the middle. And you are moving from Makkah to Medina and to Mina to Arafah, and you are sacrificing animal and showing your head. So this is the structure, apparent condition. Now what is the spirit? Now I can tell you by my heart, and I assure you that most of the people who do this whole performance of Hajj don't know the spirit, don't know the soul of this section. So they are moving around Kaaba, they don't know what it means. When this thing happens, it means you have a structure and you have lost soul. And this is one of the problems which Imam Hussain was facing. Now, I don't want to leave this without message. What is the message behind Tawaf? What is the message behind Sa'i, behind sacrifice of animal? Just to give you a few examples, when you are doing Tawaf 7 times around Kaaba, what do you mean? You want to say to Allah that, oh Allah, just as in my Tawaf, I have kept Kaaba in the middle of my circle, in my whole life, I will keep your command in the middle of my life. My whole life will encircle your command and I always be obedient to you, giving my life in your command. This is one of the spirits. Eid al-Adha, you sacrifice animal, I don't mean you and Australia sacrifice animal, but okay, other places they sacrifice animal. What did it mean? Is it really only sacrificing animal, shedding the blood of an animal, and that's all? Nothing else then? And if you see the spirit is going off, it means something has happened, and now this thing has been changed. What is the meaning of sacrificing animal? You sacrifice an animal, you shed the blood, letting with Allah that, oh Allah, this time, because of your command, I sacrifice animal. And if required, I will sacrifice my own self. This is blood of that animal, but if required, it will be my blood. I will shed my own blood. And I have tried this knife against this animal, if required, if you commanded me, I will keep my sword against your enemies. Now this is the pledge. And wherever you see, you have a structure, and the spirit is no more here, it means now you have to do something. Just like Imam Hussain alayhi salatu wasalam, sallu ala Muhammad wa ala
Muhammad.
And you have heard in majalis that the Hajj had was performed on that year. Even on that year when Imam Hussain والسلام, left Makkah, they were performing Hajj. They performed Hajj. They were doing their prayers, they were doing their fasting, and Imam والسلام, sacrificed his life. What he did there? Everything was intact. Kaaba was there, Medina was there. They were praying, they were reading the Quran, they were doing Hajj. So why not sacrifice himself? Because he was very well aware that this is only structure, this is only shape, there is no spirit in it. And he wanted to lift this spirit. But I tell you and I ask you, request you, review your religion. Have you kept this spirit alive? If not, then what did it mean? You are here, doing Azadari, remembering Imam, his great sacrifice, all those companions, you are crying here, and you did the same what his enemies did. They lost the spirit, and we also lost our spirit. So this is what we have to change now. I told you, and I'm telling you again and again, right from the beginning, we can't keep this up when our Imam is in prison. We have to do something. If my father was in prison, I could not sleep well because my father was in prison. And I have to do something to get rid of this situation. And go ahead. Your Imam is not here. You have to see what's going on. What I have to change. And the thing which I, this day, and we have left few minutes left, tell you that we have to change this situation of structure and shape without space. Now, the final words, if you are doing Azadari, same thing can happen with Azadari. If you do Azadari and there is no space in it, how can this Azadari give you life? If you have spirit in Azadari, what is the spirit of Azadari? The spirit of Azadari are the words of Imam Hussain which he said that time. Misli la yubayu mislahu. A person like me will never go against a person like this. Don't go against this. This is of your time. Keep your hand high, keep your head high, and tell them that we will never surrender. We will keep our heads high. A few people sacrificed their life yesterday in the way of Azadari, in the path of Azadari. They were innocent people. They were not killed because of, for example, they killed someone. They robbed someone. Just because they were doing Azadari, they were killed. And alhamdulillah, it happened before Majlis, but the organizers said, we will keep Majlis intact. We will do our Azadari. We will give them a message that our blood is inferior for this great cause.
Nare Haidari!
This is also, we are followers of Imam Ali, who taught us to be in the battlefield. This is our battlefield. You see, you can't have battle once again. You can't have the battle of Uhud once again. And you might not have Karbala once again. But this time is your Karbala. This is your Uhud. This is your battle. And inshallah, time will come, the son of Imam Hussain will come, and we will see another Karbala to participate. Inshallah. So this is for Karbala. They were threatening us. What was their message behind that bomb which they planted in our Azadari? They were telling us that if you come here, you will be killed. And what should be our message? We are living here to do Azadari. We are not afraid of being killed. And that's why your brothers and sisters went to that place in much more numbers as it was in the usual practice. They gathered there in a big number and they said, we are here. If you want to come to kill us, we are here. We are ready to give our life. These are your brothers and sisters. And you are here, alhamdulillah, peaceful, you are not there. But keep the spirit high. Keep your banner high. Never go to any tyrant. You have tyrants in this world. If there was no tyrant in this world, it means Imam has reappeared and the justice is prevailing. But he's not here. It means there is injustice here. So, now who is doing injustice? This is your duty to identify that person. And it is our duty according to the Quran. I wonder sometimes why Holy Quran mentions Firaun in such details. We had 124,000 prophets, and only the name of a few prophets were mentioned in the Holy Quran. But the name of Pharaoh, in his acts, his planning, his strategies, is repeatedly mentioned in the Holy Quran. I was wondering why this happened. And we had nothing to do with Pharaoh. He was in Egypt, we are living there, for example. He was no more alive, he is dead 3,000 years ago. So why Holy Quran mentions Pharaoh this much? I thought, just for a single reason. The Holy Quran wants to tell us, I will explain these strategies, plannings, characteristics of Pharaoh of that time. Now it's your duty to identify the Pharaoh of your time and fight as Hazrat Musa fought against Pharaoh. Now this is your duty. Do you think there is no more Pharaoh? No more Harun? No more Samari? So why this injustice? So be ready for your Imam. Keep your sitar. Practice what you have to do after appearance of our Imam. So if you have to wage war in front of your Imam, just force some practices. Try yourself to raise your slogans against the tyrants of this world, against those who are doing injustice in this world. Sallallahu alaihi Muhammad wa alaihi
Muhammad.
And this should be the spirit of Azazari. This should be the message behind Azazari, that you are alive, you are raising your slogans, and you know it very well how Imam said, Hal min nasirin yansuruna, Hal min mughisin yughisuna. They were laughing at Imam. Who is going to help you? There is no more anyone to come to help you. And Imam was very well aware that from that cruel army of Yazid, no one is going to come. But he was very well aware that hundreds of thousands of people are going to come in future. You want to be one of them? Do you want to be one of them? And if you want to be one of them, look at your religion. Look at the spirit of your religion. Don't be part of those people who have left their spirit, just keeping the structure and the shape. So pay attention to your spirit, and inshallah, we will explain it in the next coming days, inshallah. صلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ایک بار پھر اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت پر ان کرام کو قربانی دینے والے افراد کی ارواح کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد وآل محمد.
كانوا من
درود دیگر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
جن لوگوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی راہ میں ایک بار پھر قربانیاں پیش کی ہیں اور ان لوگوں کی صحت و سلامتی کے لیے جنہوں نے اس قربانی کے باوجود مجلس اعضاء کو منعقد کیا، ان لوگوں کی صحت کے لیے جو اس سانحے کے اندر زخمی ہیں، کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں، موت اور زندگی سے دوچار ہیں، ان سب کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
رضی اللہ عنہ نے بارگاہ قرآن کریم میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم دین پہ چلو گے اور تمہیں کوئی قربانی نہیں دینی پڑے گی. تو قرآن مقدس نے کئی آیات کے اندر بار بار اس کا ذکر کیا ہے، روایات میں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے مقرر اس کو یاد دلایا ہے، تمہارا دین پر عمل کرنا بغیر قربانیوں کے نہیں ہوگا. کہیں پر فرماتا ہے کہ تم نے یہ سمجھا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، ہم تمہارا امتحان نہیں لیں گے. کہیں فرماتا ہے کہ ہم یقیناً موت سے، دولت کی کمی سے، عوام و انصار کی قلت سے تمہارا امتحان لیتے رہیں گے. یہ فیکٹ ہے، یہ ریالٹی ہے کہ قرآن مطلب ہم سے بار بار امتحان دے گا. اور ایک بار میں اپنی خدمت عرض کروں کہ اگر آپ کو دین کے نام پر کوئی امتحان نہیں دینا پڑ رہا تو میں طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے کہوں گا اس کا مطلب ہے اپنے دین کو ریویو کریں.
کیا کہیں؟
کیوں آپ کو امتحان نہیں دینا؟
کیا کہیں؟
اگر امتحان نہ دے کر کسی نے پاس ہونا ہوتا تو کیا اساتذہ رسول کو یہ حق نہیں تھا؟ امیر المومنین کے اساتذہ نے کیوں امتحان دیا؟ انہوں نے کیوں امتحان دیا؟ اس کا مطلب اگر کوئی امتحان نہیں دینا پڑ رہا ہے تو ہمیں اپنے بارے میں سوچنا پڑے گا، ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں، ہم کچھ اور تو نہیں کر رہے. اور اگر امتحان کی باری آتی ہے اور ہم کسی اور طرف بھاگنے کی کوشش کریں، کسی اور طرف جانے کی کوشش کریں کہ ہمیں امتحان نہ دینا پڑے، تو پھر ہمیں دوبارہ اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا پڑے گا. لہٰذا اللہ علیہ وسلم آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنے دین کے بارے میں سوچیے، اپنے فکر کے بارے میں سوچیے، اور اپنے بارے میں اس بات کے اوپر ضرور غور کرتے رہیے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اپنے لیے کوئی ایکسکیوز بنا دی. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا انگلش میں کہ دین باقی رہتا ہے، روح ختم ہو چکی ہوتی ہے. ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا مردہ دین کو کوئی امتحان نہیں دیتا ہوتا، زندہ دین امتحان دیتا ہے. ہم سے کتنے لوگ کہیں گے مسلمان طبقے کا حوالہ دیں گے، وہ بھی تو پاکستان میں رہ رہے ہیں، ان کو کوئی کیوں نہیں ہاتھ لگاتا؟ اس کے آگے لگاتا ہے کہ مردہ ہیں وہ، ہم علی کے ماننے والے ہیں. ممکن بعد اوقات کوئی سوچے کہ ہم ایک محدود جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ہم اگر نعرہ لگا بھی لیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اب تصور میں نہیں سوچے گا کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا. میرا ذہن یہ کہتا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اتنی تعداد میں یہاں بیٹھے ہوں آپ کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، آپ کو کوئی سننے والا نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. جو بھی آپ کے دین کے خلاف ہوں گے آپ کنووں میں بھی جا کے بیٹھیں گے تو آپ کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. کس طرح جا رہا ہے؟ ان کی بھرپور کوشش اس بات پر ہوگی آپ مسائل پہ توجہ نہ دیں، ان کی بھرپور کوشش اس بات پر ہوگی آپ مین اسٹریم سے علیحدہ رہیں، آپ اپنی زندگی میں مشغول رہیں. وہ آپ سے چاہیں گے، کوشش یہ کریں گے کہ آپ 355 دن اپنی زندگی میں مشغول رہیں، 10 دن بغیر حالات حاضر کو سنے اور سمجھے ایک جگہ پہ جمع ہو، اپنے کام کو انجام دیں اور اپنے گھروں میں جائیں اور آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہ ہو جو یہ نہ کرتے ہیں. وہی چاہیں گے، وہی چاہیں گے آپ 10 دن کے لیے آئیں. آپ جو رنگ پہننا ہے پہنیے، کوئی ایشو نہیں ہے، جس طرح سے رہنا رہ لیجیے کوئی ایشو نہیں ہے. دس دن کے لیے آئیے, اپنے کام کو انجام دیجیے, اپنے گھروں پہ جائیے. گھر جانے کے بعد آپ کیسے نظر آئے جیسے دوسرے ہیں آپ بھی ویسے ہی, آپ کو کوئی فرق نہ پڑے. یہ وہ یقیناً اجازت دیں گے اس بات کی. اچھا اب آپ کو اپنے آپ سے کیا پوچھنا پڑے گا, مجھے کہ اگر میں مجھے باہر جا کر وہی کرنا ہے جو حسین کے نہ ماننے والے کرتے ہیں تو مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہا. آپ سید الشہداء کے ماننے والے ہیں, آپ مولانا المومنین کے چاہنے والے ہیں, آپ خاندان عترت کی خدمت گزار ہیں, آپ بھی وہی کریں جو بنی امیہ کے نعوذ باللہ چاہنے والے کرتے ہوں, پھر آپ کا رول فرق کیا ہے؟ آپ کو کوئی تو کام ہونا چاہیے بھائی, وہ بھی جاب کر رہے ہیں آپ بھی جاب کر رہے, وہ اسکلس دے رہے ہیں آپ بھی اسکلس دے رہے ہیں, وہ ڈگریز دے رہے ہیں آپ بھی ڈگریز دے رہے ہیں, آپ کا رول میں کیا فرق ہے؟ ہم ایک فرق آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, وہ کبھی ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا. آپ نے ظالم کے گریبان کو پکڑنا ہے, آپ نے ظالم کے گریبان کو پکڑنا ہے, اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ اور وہ ایک ہی راستے کے اوپر چل رہے ہیں. آپ ایک کام کر رہے ہیں, آپ اپنے مومن کے چاہنے والے ہیں, وہ تو نہیں ہے. اور جب آپ یہ کہتے ہیں ہم ظالم کا گریبان پکڑیں گے اور آپ نے یہ کام کر لیا, اب آپ کی زندگی میں سختی آئیں گی, اب آپ مطمئن رہیے کہ آپ کی زندگی آسان نہیں گزرے گی. ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر, اب آپ تصور کیجئے اتنے لوگ آپ نے تشریف کرنا ہے, کسی کو شک ہے کہ جو اسرائیل نے فلسطین پہ حملہ کیا یہ غلط کیا, اسرائیل کے جو بچے وہاں پر مر رہے ہیں کسی کو لاشیں نظر نہیں آ رہی ہیں, ہم سب کو نظر آ رہی ہیں, غلط کیا اس نے, کہتے وہاں پر مظلوم 70-80 سے زیادہ لوگ 3-4 دن کے اندر شہید ہو چکے ہیں, مر چکے ہیں, ان کا کوئی پرسانے حال نہیں پا, ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ واقعی ان کو بچاروں کو بےدردی سے مارا جائے. یا مثلاً پاکستان کے اندر جو ازداروں نے سید الشہداء شہید کیے جا رہے ہیں, کوئی جرم ہے کیا؟ دنیا کی کوئی عدالت ہے جو ثابت کرے کہ ان کو کس جرم کے اندر مارا گیا ہے؟ کیا جرم کیا ہے؟ ہم نے کون سا کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہے, کسی کا مال لوٹا ہے؟ یہ ہم سے کہتے ہیں ہمارے پاس آزادی ہے, آپ کے پاس آزادی ہے, رائے ہے, آپ کے پاس دین کی آزادی ہے, کون سی آزادی ہمارے پاس ہے؟ جس طرح سے ہزاروں قوم کو پامال کیا گیا ہے کہ یہ ظلم نہیں ہے؟ اب اگر آپ نے آواز نہیں اٹھائی اس کے خلاف تو مجھے بتائیے کہ آپ نے سید الشہداء سے کیا سیکھا ہے؟ یہ آواز آپ کو اٹھانی ہے, آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ بھائی ہم کس طریقے سے اپنی نفرت کا اظہار کریں. تقریباً سب لوگ جو بھی ملتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں یہ پوچھتے ہیں پاکستان میں شیعہ جو اتنے مر رہے ہیں ان کا کیا ہوگا, یہ کیوں مر رہے ہیں, کیا ہمیں طاقت نہیں ہے؟ آپ کو ہمیشہ یہ سوچنا پڑے گا بہت ساری قومیں جن کا کوئی بندہ نہیں مر رہا, ہمارے بندے کیوں مر رہے ہیں؟ آپ نے کبھی یہ کیوں نہیں سوچا کہ اس سے ہجرہ میں سید الشہداء کا گھرانہ قربان ہوا, بہت سارے گھرانوں کو کچھ نہیں ہوا, ان کے کوئی گھرانہ قربان نہیں ہوا, تو آپ نے کس سوال نہیں کیا اپنے ذہن سے کیوں سید الشہداء قربان ہوئے تھے؟ جہاں نہیں آپ حق کے اوپر ہوں گے وہاں یقیناً کچھ نہ کچھ قربانی آپ کو دینی پڑے, ہم قربانی دیں گے, وہ آپ سے ایک سادہ سا مطالبہ کر رہے ہیں, وہ سادہ سا مطالبہ آپ قبول نہیں کر سکیں گے, وہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ شیعہ ہونے کے ناطے پاکستان کے اندر کھلے عام اپنی نشانیوں کو نہ دکھائیں, وہ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ کھلے عام نظرداری مت کریں, آپ کھلے عام جلوس نہیں نکالیں, وہ ہمیں کیا مشورے دے رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایک باؤنڈری وال بنا کر دیں گے, آپ اس کے اندر چلے جایا کریں, وہاں پر اپنا جو کرنا ہے کرتے رہیے, باہر نہ کریے, وہ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں, وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ازا کرنی ہوا کریں آپ انڈر گراؤنڈ چلے جایا کریں, بیسمنٹس کے اندر چلے جایا کریں, اوپر کچھ نظر نہ آئے آپ خاموشی سے اس کام کو کریں, وہ ہم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں.
اچھا اس کے مقابلے میں ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ ہمارا بھی بہت سادہ سا مطالبہ ہے، وہ یہ کہ ہم امیر المومنین اور مولا حسین کے چاہنے والے ہیں، عزیزداری کے بغیر زندگی سوچ ہی نہیں سکتے. ہمارا کہنا وہ کہتے ہیں آپ جلوس علنی نہ کریں، ہم ان سے کہتے ہیں دنیا بھر کے احتجاج روڈز کے اوپر ہوتے ہیں، ہم حسین کی شہادت پر اعتراض کا حق کیوں نہیں رکھتے؟ پوری دنیا کے لوگ چھوٹے چھوٹے واقعات کے اوپر، روڈز کے اوپر آ کے ریلیز کرتے ہیں. دنیا بھر میں یہ ایکسپٹیڈ رائٹ ہے کسی بھی قوم کا کہ وہ آ کر اپنے احتجاج کو ریکارڈ کرائے. ہمارے پاس کیا حق کیوں نہ ہو؟ کیوں کسی کو برا لگتا ہے کہ اگر میں 1400 سال پہلے سے جو شہدا کی شہادت ہونے والی کے اوپر ایک ریلی کروں، احتجاج کروں، اور میں آ کر کون جو میں اس کے خلاف ہوں جس نے امام حسین کی جنگ کی؟ میں سید شہدا کا ماننے والا ہوں، یہ میرا کمٹمنٹ ہے ان کے ساتھ، میں پیدا اسی کے اوپر ہوں، ان سر بندے بند سارا رکھوں گا، ہر بندے بنا ہر بتوں گا، یہ میرا وعدہ اپنے امام کے ساتھ، میں اس وعدے کو نہیں چھوڑ سکتا. اس کے مقابلے میں ان کا کہنا ہے اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو پھر ہم آپ سے دشمنی کریں گے اور آپ کو قتل کریں گے. اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے اس وعدے کو کسی بھی صورت میں ترک نہیں کر سکتے. وہ جنازے دکھا دکھا کر ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں، بالکل سادہ سی بات ہے، وہ ہمیں جنازے دکھانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں ہم اتنے جنازے اٹھائیں کہ ایک موقع کے اوپر ڈر کر ان سے یہ کہیں اب ہم ہٹنے کو تیار ہیں. اسے ایک بات بھول رہے ہیں، ہم نے امام حسین کے ساتھ جو وعدے کیے وہ علی اکبر کے جنازے پہ کھڑے ہو کر، ہم نے سید الشہداء کے تعلق پہ کھڑے ہو کر وعدے کیے، ہم پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے. اور جہاں کہیں بھی ایسا کوئی موقع ہوتا ہے جہاں دشمن ہماری بات سن رہے ہوتے ہیں، میں پاکستان میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں اگر اس کے علاوہ کوئی بات کرنی ہے تو ہم سے مذاکرات کرو، اور اگر اس پہ بات کرنی ہے کہ ہم عذاب و بات کریں، اس پہ کوئی مذاکرہ نہیں ہو سکے گا، اس کے بغیر ہم قوم نہیں. ہم ہماری شناخت اس کے اوپر ہے، ہم اس کے اوپر چلیں. جہاں تک مطمئن رہیے آپ کے جو بھی دوست ہیں وہاں پر شہید ہو رہے ہیں، آپ کے رشتہ دار، عائشہ، اقربا، یہ حق کے خاطر شہید ہو رہے ہیں. یہ وہ قربانیاں جو ہم کو دینی تھی، ہم دیں گے اور اتنا ان قربانیوں کو دیں گے کہ اس سے ہماری قوم سربلند رہے گی. اور میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کرتا ہوں، نہیں معلوم آپ لوگ جب دور سے بیٹھے ہوئے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو شاید آپ سے بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ سے بعض لوگ گھر کا شاید ممکن ہے خوف زدہ بھی ہو جاتے ہیں. وہ ان کے بچے سوچنے لگتے ہیں ہم پاکستان نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے تو وہاں پر ہم قتل ہو جائیں گے، ہم مارے جائیں گے. آپ کی قوم اس سے زیادہ باہر ہو رہی ہے، آپ کی قوم اس سے زیادہ دلیر ہے. میں مطمئن ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کل پاکستان کے اندر بم دھماکہ ہوگا، میں آپ کو مطمئن ہوں کہ قسم کھانے کے حق میں کہہ سکتا ہوں آج آپ دیکھیے گا کئی گنا زیادہ لوگ اسی جگہ پہ آئیں گے جہاں کل دھماکہ ہوگا. یہ قوم کی اسٹیٹ ہے، کسی نے اس قوم کو نہیں پہچانا ہے. پاکستان کے عوام مظلوم قوم، پاکستان رشیا مظلوم ہے لیکن اپنی مظلومے کے ساتھ دوست دل لیں گے، یہ شجاع ہے، یہ بہادر ہے. آپ یقین فرمائیے یہ قوم مظلوم ہے بیچاری، اس اعتبار سے کہ کوئی شاید اس کا ظاہری طور پر دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، اس کا کوئی لیڈر نہیں ہے، اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، ظاہر ہے. لیکن یہ ہم جائے رب العالمین اس قوم کے اندر سید الشہداء کی محبت ہے، اس کے اندر مولا امیر المومنین کی چاہت ہے. جب عاشور کے دن کراچی میں بم دھماکہ ہوا جس کے اندر نہیں معلوم کتنے لوگ شہید ہوئے، چہروں میں اتنے لوگ آئے ہوئے تھے کسی کے ذہن میں نہیں تھا کراچی کے چہروں میں اتنے زیادہ لوگ موجود ہوں گے، اور تقریباً سب کے سب کفن پوش ہوئے تھے کہ اگر عزام شرکت کے نتیجے میں شہادت نصیب ہونی ہے تو ہم پہلے سے کفن پہن کر ہم شہید ہونے کو کر رہے ہیں. الحمد للہ آپ کی قوم بہادر ہے، ان کے ذہن کے اندر جو راز ہے وہ شہادت کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. ہاں یقیناً اس کے اندر کچھ لوگ ہوں گے جو پریشان ہو رہے ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو خوف زدہ بھی ہوں گے، ممکن ہے آپ ان سے کچھ سوال کریں تو وہ کچھ جواب کچھ چیزیں نہیں کہیں گے، لیکن مجموعی طور پر اگر کوئی اس قوم کو دیکھا جائے یہ قوم ڈرنے والی قوم نہیں ہے، یہ قوم نڈر قوم، یہ قوم بہادر قوم. اور الحمد للہ رب العالمین آپ مطمئن رہیے ایک بات کے اوپر، بھائی میں بہت زیادہ عرض کیا کرتا ہوں وہاں پر بھی اور آپ کی خدمت ہے، کوئی بھی قوم مارنے سے، جسموں کے قتل ہونے سے کبھی ختم نہیں ہوتی، کوئی قوم ختم نہیں ہوتی. ایک سینٹرل کیلکولیشن ہے، آپ پاکستان کے اندر کم از کم 3 کروڑ سے زیادہ ہیں، کم از کم 30 ملین سے زیادہ ہیں آپ لوگ وہاں پر. یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے, دشمنوں کی اسٹیٹسٹکس کو میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں کہ اگر پاکستان کی آبادی مثال کے طور پر 15 یا 17 کروڑ بیان کی جاتی ہے اور آپ 20% بھی کاؤنٹ ہوتے ہوں جو کم از کم مقدار ہے جو دشمن بھی اعتراف کرتے ہیں, تو آپ 3 کروڑ سے زیادہ ہیں. کیا یہ ہمیں مار کر ایک ایک دن میں 10-10 بھی ماریں تو کیا ہمیں ختم کر سکتے ہیں؟ ایک دن میں 10 مار لیں گے تو ایک سال میں کتنے مار لیں گے؟ 3500 لوگ مار لیں گے. 10 سال میں کتنے مار لیں گے؟ 35,000 مار لینے سے 13 ملین کی کوئی قوم ختم ہو سکتی ہے کیا؟ کوئی اس قوم کو ختم نہیں کر سکے گا. یہ صرف ایک موقع پہ ختم ہو سکتے ہیں اگر یہ ڈر ہے. اگر یہ قوم ڈر گئی تو ختم ہو سکتی ہے, اگر نہ ڈرے تو کبھی ختم نہیں ہو سکتی. آپ مجھ سے کہیں گے وہ ڈاکٹرز مار رہے ہیں, وہ انجینئرز مار رہے ہیں, وہ سلیکٹڈ لوگوں کو مار رہے ہیں. آپ کی قوم اس سے زیادہ غنی ہے, اس کے پاس صلاحیتیں بے انتہا ہے. آپ اپنی قوم کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں, آپ کی قوم کے پاس اس سے کہیں زیادہ صلاحیتیں ہیں. یہ ان چند لوگوں کی شہادت سے ختم نہیں ہوں گی, اور یہ میں مطمئن ہوں کہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جتنا ہم لوگوں کو شہید کر رہے ہیں اس سے زیادہ ہمارا جذبہ آپ کی قوم کے لیے بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ شاید ابھی احساس نہ کر رہے ہیں, لیکن ہم الحمدللہ 16 سال سے اس جگہ کے اوپر رہ رہے ہیں. پاکستان کے اندر 16 سال کے دوران ہم نے مختلف تبدیلیوں کو دیکھا ہے, قوم کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھا ہے. 16 سال پہلے اس کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا, 16 سال بعد اس وقت اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے. مشکلات آتی ہیں تو اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے, مشکلات کم ہوتی ہیں تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے. میں آپ کو مطمئن ہو کے ایک بات رس کر رہا ہوں, آپ کی قوم کے اندر جذبہ اس سے کہیں زیادہ ہے جس کو دشمن ختم کر سکے. آپ کی قوم جری ہے, آپ کی قوم بہادر ہے. ہاں, ایک معنی میں نوازش ہونی چاہیے, ایک معنی میں غریب ہونی چاہیے. لیکن آپ کبھی تصور مت کیجیے گا کہ ان کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے, ان کے پاس سیاست کی طاقت نہیں ہے, اور ان کے پاس دنیا کے وسائل نہیں ہے, تو یہ قوم چھوٹی قوم نہیں. الحمدللہ یہ قوم بڑی قوم, یہ شجاع قوم. آپ شاید ابھی اس بات کو نہ پہچان سکیں, لیکن میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کرتا ہوں, ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس قوم کی ڈیولپمنٹ, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہاں آپ کا الحمدللہ اتنا مجمع ہے, ابھی برادر نے ایک نعرہ لگانے کی کوشش کی, آپ نے جو کچھ ریئیکشن کیا اس کو بھی ہم نے دیکھا ہے, اور جب ہماری قوم ریئیکشن دیتی ہے وہاں پر اس کو بھی ہم جانتے ہیں. آپ نہیں سمجھ سکتے اس قوم کی اس وقت کیا صورت حال ہے. اگر 10 سال پہلے کبھی ہم کسی ریلی وغیرہ کے اندر کھڑے ہوتے تھے اور قوم کے سامنے کوئی نعرہ لگاتا تھا یا ہم نعرہ لگانے کی کوشش کرتے تھے, تو اس کے جواب سے کچھ میسج ملتے تھے. آپ جو یہ قوم کر رہی ہے اس کے جواب کچھ اور ہے, آپ یہ کسی اور جگہ پہ کھڑے ہیں. تو میں مطمئن ہوں کہ آپ کو ایک طالب علم ہونے کے ناطے, جو دین کا بھی طالب علم ہوں اور سوشل سائنسز کا بھی طالب علم ہوں, میں دونوں کے ناطے آپ کی خدمت ناز کر رہا ہوں. آپ کی قوم کی ڈیولپمنٹ اچھی ہے, اس قوم کا فیوچر اچھا ہے, کوئی اس قوم کے فیوچر کو ختم نہیں کر سکے گا انشاءاللہ. اور جتنے بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس قوم کا کوئی سرپرست نہیں ہے, یہاں لیڈر نہیں ہے, میں ان سب سے ایک بات کہتا ہوں, ظاہر میں کوئی لیڈر نہیں ہے لیکن باطن میں امام اس کا لیڈر ہے, امام اس کا سرپرست. ہم بے سرپرست نہیں ہیں, کیوں آپ تصور کر رہے ہیں اس بات؟ ہم نادان ہو سکتے ہیں, ہم وہ ہو سکتے ہیں جو اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کریں. کیا نعوذ باللہ تعالیٰ امام سرپرستی چھوڑ دیں گے ہماری؟ امام سرپرست ہیں ہمارے, کیوں آپ نے تصور کیا کہ آپ کو کوئی سرپرست نہیں؟ کیوں آپ نے تصور کیا کوئی نگہبان نہیں؟ یہ وقت کے امام ہیں. امام باپ سے زیادہ شفیق ہوتا ہے, باپ سے زیادہ مہربان ہوتا ہے. اگر کل مثلا چند لوگ شہید ہوئے ہیں اور شاید اگر آپ کے اوپر کوئی اثر نہ پڑا ہو, تو کیا آپ نے سمجھا امام کے دل پہ کچھ اثر نہیں ہوا ہوگا؟ امام کا دل خود کیا آنسو ہوا ہوگا کہ میرے جد کے امجد کی محبت میں چند لوگ جمع ہوئے ان کے اوپر ظلم ہوا؟ امام کا دل خود کیا آنسو ہوا ہوگا؟ بخدا آپ کی قوم اچھی قوم. مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب کوئی پاکستانی قوم کے بارے میں کہتا ہے یہ غریب ہے, یہ جاہل ہے, یہ نادان ہے, یا نہیں معلوم قوم کون سی برائیاں, یہ ہو گئے اہل بیت کے اندر ہیں, یہ اللہ کے رسول کی محبت رکھتے ہیں اپنے دلوں کے اندر, یہ مولا امیر المومنین کی چاہنے والی قوم ہے, آپ اس کا احترام کریں. انہوں نے قربانیاں دی ہیں, یہ جو سینکڑوں ہزاروں لوگ شہید ہو رہے ہیں, کیوں شہید ہو رہے ہیں؟ اگر انہوں کے دلوں میں ہو گئے اہل بیت نہ ہوتی تو ان کو کوئی نہیں مارتا, ان کی محبتوں کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں. آپ ان کے شہدا کا احترام کریں, ان کی قربانیوں کا احترام کریں,
ان کی ظاہری فقر و فاقہ کو دیکھ کر، ان کی نعوذ باللہ ویسا تھوڑی سی جہالتوں کو دیکھ کر آپ ان کی ان کے ساتھ اس طرح سے رویہ نہیں کر سکتے. آپ کو کل اپنے امام کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. ایک مانا میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت کروں گا، آپ کو مانیا نہیں دے رہے، وہ کو مانیا دے رہے ہیں، آپ کو مانیا نہیں دے رہے، آپ کو جگہ کو چھوڑ کر آئے ہیں ان کی قربانیوں کے باوجود، وہ تو وہاں تم ہاتھ سے کھڑے رہے ہیں، وہ قربانیاں دے رہے ہیں، ان کی کوئی قدر نہیں ہوگی. اگر میں اس محاذ کو چھوڑ کر دنیا میں کہیں اور چلا جاؤں اپنی جان بچانے کے لیے اور وہ وہاں پہ اپنی محاذ پہ کھڑے ہو کر جان دے رہا ہوں تو پھر کس کی ویلیو جا رہا ہے؟ میری یا اس کی ویلیو؟ جو کھڑا اس کی ویلیو جا رہا ہے تو آپ کس طرح سے تصور کریں گے؟ مجھے واقعی سمجھ میں نہیں آتا کوئی اس قوم کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہے کہ اس قوم کی حیثیت کا نہیں. الحمد للہ رب العالمین یہ قوم اچھی قوم ہم نے اس کو کفا کر، ہاں اس کے اندر مشکلات ہیں، اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، اس کی وجہ یہ کہ اس قوم کے اوپر پتہ نہیں دنیا کی کتنی ایجنسیز کام کر رہی ہیں. یہ وہ جگہ نہیں کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں اور قطعا وقت کی اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن مظلوم قوم واقع ہے. میں ابھی انگلیوں پر گننا شروع کروں تو 8 ملکوں کی سیکرٹ سروسز اس قوم کے اوپر محنت کر رہی ہیں اس کو برباد کرنے کے لیے، اس کو تباہ کرنے کے لیے. اتنی سیکرٹ سروسز اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، بلینز آف ڈالر ان کے اوپر انویسٹ ہو رہا ہے ان کو تباہ کرنے کے لیے، اس کے بعد یہ قوم کھڑی ہوئی ہے. یہ خود ایک معجزہ ہے، خود ایک معجزہ ہے. آپ اس قوم کی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمزور قوم ہے. اگر دنیا کے ایکسپیکٹڈ اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں تو بلینز آف ڈالر خرچ میں سزا کو بند کرنے کے لیے پاکستان کے اندر اس قوم نے اپنا خون دیا ہے بار بار عذاب زندہ رکھا. یہ اس کو آپ غریب کہتے ہیں؟ یہ غریب قوم ہے. جب کبھی موقع ملتا ہے خدا شاہد ہے معلوم نہیں ہوتا یہ قوم کہاں سے لے کے آتی ہے. پچھلے سال جب آپ کے جوان آپ کے بوڑھے اس مارکے کے اندر محرم کے دنوں میں سفر کے دنوں میں گورنر راؤ کے سامنے گئے تھے، اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا تھا بغیر کسی لوجسٹک کے اتنے لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے تھے جن کے بارے میں میڈیا کہہ رہا تھا کہ ان کی تعداد آپ سے اوپر ہے. اتنے لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے تھے بغیر کسی لاجسٹک کے، کوئی سپورٹ لاجسٹک کی نہیں تھی وہاں پہ، نہ پینے کو تھا نہ کھانے کو تھا، کوئی چیز نہیں تھی. اور سخترین سردی جو اس وقت کراچی میں ممکن ہو سکتی تھی وہ ہو رہی تھی. اس کے باوجود میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ہم حیران رہ جاتے تھے، اتنا لوگ موجود تھے مدد کرنے والے، ہر طرف سے آ رہے تھے مدد کرنے کے لیے. یعنی کوئی ایک آدمی نہیں تھا جو یہ کہے کہ مثلا مجھے کوئی کھانے کو نہیں ملا، مجھے پانی کو نہیں ملا. الحمدللہ رب العالمین یہ غریب قوم ہے، یہ غریب نہیں ہے، یہ دل کے امیر ہیں، یہ دل کے سخی ہیں. یہ جب موقع ملتا ہے امام حسین کے نام پہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ خوب قوم ہے، یہ اچھی قوم ہے. ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے، عزت و سربلندی کے لیے ضرور بھیجے محمد والے محمد. اور آپ کو ہم نے کربلا سے یہی سیکھنا تھا، ہم ظلم قبول نہیں کریں گے، ہم ظلم برداشت نہیں کریں گے، عزاداری ہمارا حق ہے، ہم عزاداری انجام دیں گے. پہلے ہم سے ایک غلطی ہوتی تھی، ہم دوسروں سے کہتے تھے تم ہمیں عزاداری کا تحفظ دو. ہم پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جاتے تھے پاکستان کے اندر، ان سے کہتے تھے تم عزاداری کا تحفظ دو. ابھی الحمدللہ رب العالمین ہماری قوم کو ایک بات سمجھ میں آئی ہے، ہم کسی سے تحفظ کی بھیک نہیں مانگیں گے، ہم خود عزاداری کا تحفظ خود کریں گے، چاہے دنیا کچھ بھی کرتے رہے، یہ ہمارا کام ہے، ہم خود کریں گے. شہدا میں نہیں کربلا میں کھڑے ہوئے ہیں، تمام عوام انصار شہید ہو چکے ہیں، ان کے سامنے ایک مطالبہ بار بار لایا جا رہا ہے. اگر آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں معاملہ ختم ہو جائے. اور سید الشہدا اپنے عظیم الشان قول کے اندر، میں ریکمینڈ کروں گا کبھی نہ کبھی سید الشہدا کے اخبار کو پڑھنے ہیں، میرے جیسے سنانے والوں پہ اکتفا مت کریں، خود جا کر پڑھیں سید الشہدا کے اخبار. سید الشہدا ایک اور اتنا بلند مرتبے کا ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں ان الداعی ابن الداعی قد رکز من بین سنتین السلة والذلة وهيهات من الذلة. فرماتے ہیں اس ولد حرام ابن ولد حرام نے مجھے دو مصیبتوں کے درمیان لا کر کھڑا کیا, دو انتخاب کے لاکر درمیان کھڑا کیا. ایک طرف سے کہتا ہے یا تو میں شمشیریں ہوں, دوسری طرف کہتا ہے میں زنجیریں ہوں. فرمایا مجھ سے کہہ رہا ہے یا تو میں بیعت کی زنجیر اپنے گلے میں ڈال دوں ورنہ میں شمشیروں سے اپنا گلا کٹواؤں. اس کے بعد سید الشہداء سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دو انتخاب میرے سامنے ہیں, وہ حیحات من الذلہ, ذلت ہم سے بہت دور ہے, ہم کبھی ذلت کو قبول نہیں کرتے. یہ سید الشہداء کا قول حیحات من الذلہ. فرمایا سوچو بھی نہیں کہ حسین ابن علی ذلت کو قبول کرے گا, ذلت ہم سے دور ہے. اور سید الشہداء نے کتنا خوبصورت کہا ذلت ہم سے دور ہے, ذلت ہم سے دور ہے, یعنی جو کوئی میرا حسین کمانے والا ہوگا ذلت سب سے دور ہے, وہ ذلت کبھی قبول نہیں کریں گے.
بزور بازو پرزور حیدری سلام
یہی نعرہ لگایا ہے ہاتھ منت سے ان کو قیمت دینی پڑی. ہر قوم کو جس نے یہ نعرہ لگایا ہم ذلت قبول نہیں کریں گے اسے قیمت دینی پڑی. جہاں جدہ لگے ہماری قوم کا نعرہ بھی گئی ہے ہاتھ منت سے ہم ذلت قبول نہیں کریں گے, ذلت قبول نہیں کریں گے قربانی دینی پڑے گی, ہم قربانی دیں گے. اور میں آپ کو مطمئن ہو کے کہتا ہوں ان قربانیوں کا رنگ آپ جلد ہی دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ قوم ہے سید الشہداء کے نام پر ہے, سید الشہداء نے ہمیں یہ سکھایا ہے اور سید الشہداء کا ساتھ دینے والے کم ہمیں مانگے. سید الشہداء نے مصونیت نے جان کی ہمیں مانگے. سید الشہداء جب یہ فرما رہے تھے ہے ہاتھ کرنا زندہ تو وہ اکیلے کھڑے تھے ہمیں مانگے. لیکن سید الشہداء کو ایک بات پر فخر تھا, جس نے بھی ان کا ساتھ دیا وہ بہت پاکیزہ ہوتا. سید الشہداء بہت پاکیزہ لوگوں کو چن چن کر کربلا میں لائے تھے, کوئی ایک ایسا نہیں تھا جس کے بارے میں تاریخ کوئی غلط بات کہہ سکے, سب کے سب چنے ہوئے تھے. اور ان چنووں میں سے کچھ ایسے تھے جن کو سید الشہداء خود بلا رہے تھے تم میرے پاس. سید الشہداء کیا دیکھ رہے تھے, وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اس کا حق ہے کہ یہ کربلا میں ہو, کیوں کربلا میں نہیں, اس کو کربلا کے سم بلایا ہے. سید الشہداء نے میرا نہیں خیال کسی ایک قلب کو کبھی کوئی خط لکھا ہو کبھی بلایا ہو سوائے ایک بوڑھے شخص کے, سوائے ایک مرد بزرگ کے, وہ حبیب ابن مزار ہے. سید الشہداء نے نہیں کیا کہ مثال کے طور پر لوگوں سے درخواست بھیجی ہوں کہ تم میرا ساتھ ہو, لیکن سید الشہداء نے حبیب ابن مزار کو ایک خط لکھ کر بھیجا. عجیب مارے اور مغرب سے روایات کے اندر موجود ہے کہ یہ حبیب ابن مزار کون ہے, یہ وہ ہے جو مدینے کے اندر سید الشہداء کے پیچھے پیچھے چلا کر رہا تھا. اللہ کے رسول سید الشہداء کو چاہتے تھے اور جو سید الشہداء کو چاہتا تھا اللہ کے رسول اس کو بھی چاہتے تھے. حبیب ابن مزار احترام دکھاتے تھے. ہمارے پاس روایات کے اندر اس طرح بیان کرتے ہیں کہ سید الشہداء جن گلیوں میں سے چلتے تھے اس کی خاک کو اپنے سر کے اوپر ڈالا کرتے تھے کہ یہ میرے مولا کے ساتھ ہے. سید الشہداء کا سچ پہچان والا بڑھاپے میں ہے, نہیں پہ ہے, کوفہ کے اندر موجود ہے. ایک موقع آتا ہے کربلا میں اندر بار بار لشکر آ رہے ہوتے ہیں, کبھی شیر کا لشکر آ رہا ہے, کبھی خوتی کا لشکر آ رہا ہے, کبھی اور دشمنوں کے لشکر آ رہے ہیں. ایک موقع کے اوپر بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی سے ایک سوال کیا ہے, بھیا کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں. عزیز علی مرتضیٰ آپ امام حسین کے چاہنے والے ہیں, اپنے دلوں میں بہت بی بی زینب سے بی بی ہم ساتھ دینے والے ہیں. وہ بی بی تنہائی احساس کر رہی ہے, اے بھائی کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہے, کوئی آپ کا لشکر نہیں آتا. فرمایا ایک آدمی ہے جس کو میں خط لکھوں گا وہ آئے گا. اتنا اطمینان ہے امام حسین کو اپنے دوست کے اوپر. کاش کوئی ایسا وقت آئے جب کوئی امام معصوم ہمارے بارے میں کہہ سکے مجھے اپنی قوم پر اعتماد.
میں کہوں گا تو یہ قربانی دے دیں گے. سید الشہداء حبیب کے مظاہر کے نام خط تحریر کرتے ہیں. ایک ایک جملہ انتہائی اہم ہے خط کے اندر. بالاخص وہ جو پہلا لقب سید الشہداء نے استعمال کیا, فرمایا حسین ابن علی کی طرف سے رجل بقی حبیب ابن مظاہر کے نام. امام معصوم کسی کو بقی ہی کہے, یہ وقاحت ہے, یہ دین کی شناخت ہے. قاصد حبیب ابن مظاہر کے گھر پہنچتا ہے, گویا حبیب ابن مظاہر کھانے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک قاصد آتا ہے, قاصد سے خط لیتے ہیں, پوچھتے ہیں کس کے قاصد ہو؟ کہتا ہے میں حسین ابن علی کا قاصد ہوں. حبیب ابن مظاہر روایات کے مطابق خط کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں, آنکھوں سے لگاتے ہیں, خط کو چومتے ہیں, اظہار محبت کرتے ہیں, لیکن جیسے ہی خط پڑھتے ہیں سر پہ بادل کرنا شروع کر دیتے ہیں. پوچھتی ہے حبیب خط میں کیا لکھا ہے؟ کہا لکھا ہے فرزند زہرا تنہا رہ گیا. کہوں گا حبیب تمہیں نہیں پتا حسین تنہا ہے, فاطمہ پریشان, زینب پریشان ہے اپنے بھائی کے لیے. پڑھنے کے بعد انہیں بھائی آج کے اندر اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب خط لکھنے لگے سید الشہداء تو بی بی زینب نے کہا کہ یہ بھی خط میں لکھ دو کہ حبیب اگر آنا ہے تو جلدی آؤ. حبیب ابن مظاہر اپنی زوجہ کے سامنے, نوکروں کے سامنے تقیہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. زوجہ پوچھتی ہے کس کا خط ہے؟ کہتے ہیں حسین ابن علی کا خط ہے. فرمایا کیا لکھا ہے؟ کہا کہ لکھا ہے کہ میری مدد کے لیے آؤ. فرمایا حبیب کیا جا رہا ہے؟ کہا میں اس کے بارے میں سوچوں گا. حبیب اپنے جذبات کو دوسروں سے چھپا کر رکھتے ہیں, اپنے نوکر کو حکم دیتے ہیں, یہ کہتے ہیں میری سواری لے کر چلے جاؤ. عبید اللہ ابن زیاد کوفے کا گورنر ہے, کوئی باہر نہیں جا سکتا, سب بدتمیز ہے. اپنے نوکر سے کہتے ہیں سواری لے کر شہر کے باہر چلے جاؤ, میں رات کی تاریکی میں تمہارے پاس آؤں گا اور اس کے بعد کربلا روانہ ہو جاؤں گا. رات کی تاریکی میں اپنے سواری کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں چھپ چھپ کر, کیونکہ ہر طرف جاسوس موجود تھے. ایک موقع کے اوپر اپنے نوکر تک پہنچتے ہیں, ایک عجیب منظر بیان کرتی ہے روایت. دیکھتے ہیں روایت کے اندر کہ لکھا ہے کہ نوکر دیکھتا ہے کہ گھوڑا بہت زیادہ پریشان ہو رہا ہے, تو وہ گھوڑے کی گلے میں ہاتھ ڈال کر کہتا ہے کہ اے حبیب کی سواری, اگر تمہیں حسین کے پاس پہنچنے میں بے جابی ہے صبر کر, اگر حبیب نہ آئے تو میں جاؤں گا حسین کی مدد کے لیے. حبیب اپنا سر پیٹنے سے کہتے میرا سونا اب اتنا غریب ہے اتنا. سلام ہو سید الشہداء کی قربت پر, سلام ہو سید الشہداء کی تنہائی پر. بناتے ہیں نوکر میں حبیب حاضر ہوں, میں حسین کا غلام ہوں, میں نے بچپن سے غلامی کی ہے, میں اپنے مولا کی نصرت کے لیے جاؤں گا. نوکر درخواست کرتا ہے مولا آپ تو جا رہے ہیں شہادت کے لیے, کاش میرا خون بھی حسین کے خون میں شامل ہو جائے. اپنے نوکر کو لے کر چلتے ہیں. ایسے محترم آپ نے ماتم داری کرنی ہے اور ہم نے ماتم کے لیے وقت نکالنا چاہتا ہوں, لیکن سب چلنے والے آپ بس آپ کی خدمت میں دو تین منٹ میں عرض کروں گا. ایک موقع پر حبیب ابن مظاہر کربلا کی سفر بڑھتے ہیں, گھروں کے اندر خوشحالی کا جشن منعقد ہوتا ہے. ارے کوئی تو آیا نصرت کے لیے. ایک موقع پر بی بی زینب بلزا سے کہتی ہے بلزا دیکھو لوگ خوش ہو رہے ہیں کیا ہوا ہے؟ کہا بی بی حسین کے بچپن کے دوست آ رہے ہیں, حبیب ابن مظاہر آئے ہیں, کہتی ہے میرا سلام پہنچاؤ حبیب کو. حبیب سلام لیتے آپ اٹھا کے سر پہ ڈالتے ہیں, ارے اب یہ وقت آ گیا ہے اپنی زندگی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ایک موقع آتا ہے جنگ کے لیے جاتے ہیں, دشمن کا مقابلہ کیا, حسین کا جہاد والا جو بوڑھا ہے, ارے آپ سوالوں کو میں کہوں گا حسین کی نصرت پہ زندگی کے آخری لمحات کے اندر ہیں، مسلم کی طرف رخ کرتے ہیں، کہتے ہیں مسلم میں مر جاؤں گا لیکن حسین کا خیال کر رہا، حسین کو تنا رکھو،
محمد والے محمد کا جس کسی نے جہاں کہیں بھی پرچم آزاد کو بلند کیا ہے اس کی جان مال عزت بابرو کی حفاظت فرما، اے پاک پروردگار جو دشمنان آزاد ہیں جنہوں نے یہ سانحہ کیا ہے، پاک پروردگار جلد از جلد انہیں واصل جہنم فرما، معاف کرنے میں سہے،